نبدأ من سلي الرسول ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علم کی ایک ڈیفینیشن جو زیادہ معتبر ہے وہ یہ ہے کہ علم سے عقل آتی ہے، علم سے فہم و فراست پیدا ہوتی ہے، اور فہم نام ہے کسی چیز کو سمجھ لینے کا، یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں. اصطلاحی معنوں میں فہم سے مطلب عقل و دانش بھی لیا جاتا ہے، اور عقل و دانش ہمیں سکھاتی ہے صحیح اور غلط چیزوں میں تمیز کرنا، اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کرنا. ایک زمانے میں خاصے نیک اور صاحب علم انسان سے خاصے میری قربت کے تعلقات تھے. بائی پروفیشن ایک کالج میں پروفیسر تھے، گورنمنٹ کالج میں، اور وہاں انگریزی پڑھاتے تھے. ان سے گفتگو کے دوران ایک دن بات ہو رہی تھی کچھ چیزوں پر، تو ان صاحب نے اپنا ایک بچپن کا قصہ سنایا کہ جب وہ کلاس فائیو یا سکس کے اسٹوڈنٹ تھے، اس زمانے میں جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب ان کے گھر پر جا کے ٹھہرا کرتے تھے. جب کبھی بھی وہ سیالکوٹ جاتے تھے تو انہی کے گھر پہ قیام فرماتے تھے. ایک بار مولانا اشرف تھانوی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور ان صاحب کے والد مولانا اشرف تھانوی صاحب کے پاس بیٹھے تھے، یہ بھی گئے تو سلام کرنے کے بعد انہوں نے جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے. تو مولانا اشرف تھانوی صاحب چونکہ صاحب علم تھے تو یہ دیکھ کے کہ بچہ بہت چھوٹی عمر کا ہے، کلاس فائیو یا سکس کا اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے ان کی ذہنی سطح کے مطابق اس کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ بیٹا، ایک کافر اور مسلمان میں وہی فرق ہے جو ایک اچھے اور ایک برے شخص میں ہوتا ہے. جس طرح سے کوئی برا شخص کسی اچھے انسان کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو نیکی کر رہا ہے ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی ذاتی موٹیوز ہیں اس کے، جبکہ اس کے برعکس کوئی نیک شخص جب کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. کوئی نیک آدمی کبھی کسی برے شخص کو گناہ کرتے دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ گنہگار ہے، یہی گناہ کر رہا ہے، وہ اسے الاؤنس دیتا ہے اور اس الاؤنس کے تحت بہت پولائٹ ورڈز میں وہ اسے ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ اس شخص کے اندر کی اچھائی اسے کسی کی کوئی بری چیز دیکھنے ہی نہیں دیتی. اگر بری چیز کوئی دکھائی دیتی ہے تو اسے اپنے نظر کا دھوکہ سمجھتا ہے. بالکل اسی طرح جب کوئی نیک انسان کسی کم نیک انسان سے ملتا ہے تو وہ نیک آدمی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھا انسان ہے اس سے جس سے میں ملا ہوں، اس کی برائی نہیں کرتا. اب وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، وہ جنرلی کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، اور سننے والے حیران ہوتے ہیں کہ جس انسان کو یہ اتنا اچھا گردانتا ہے، ہم تو اسے جانتے ہیں، اس میں ایسی خامیاں ہیں، ایسی شارٹ کمنگز ہیں اس کی. در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی شخص سے ملتے ہیں تو جو کچھ اس آدمی کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس سے ہم ملے ہیں، उस आदमी के अंदर जो कुछ हमें दिखाई देता है वो उस आदमी के अंदर की चीजें नहीं होती जो हमें दिखाई दे रही होती, बल्कि वो शख्स हमारे लिए आईने का काम करता है। हमारी अपनी ही कमजोरियां, खूबियां, अच्छाइयां, बुराइयां हमें उस आदमी में दिखाई देती हैं। तो जब नेक आदमी किसी कम नेक आदमी से मिलता है तो नेक आदमी को उस कम नेक आदमी के अंदर अपनी ही अच्छाइयां दिखाई देती हैं और वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। ये मकाम वो होता है जहां इंसान पर इल्म गलबा पाले और इल्म के इस मकाम पर पहुंच के इंसान को अपने अंदर तो खामियां दिखाई देती हैं, दूसरे में कोई खामी दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि उसका अपना अक्स झलक रहा होता है दूसरों के अंदर, उसको अच्छाइयां दिखाई देती हैं सब। तो यूं किसी के अंदर कोई बुराई दिखाई नहीं देती, अपनी जात में बुराइयां दिखाई देती हैं और वो अपनी बुराइयों को ठीक करता चला जाता है, दूसरों को अच्छा कहता है, अपने आप को बुरा गर्दानता है, और चूंकि मेंटली अपने आप को बुरा समझता है, अपनी खामियों पर नजर रखता है, अपनी खामियां दूर करता चला जाता है। मैं ये समझा हूं कि अपने अंदर की खामियां दूर करने का आसान नुस्खा यह है कि हम जिस शख्स से भी मिले और उसकी जो जो चीज हमें अच्छी लगे तो उसको एक लम्हे के लिए हम ये सोच लें कि हमें ये आदमी क्यों पसंद आया, इसके अंदर ये खूबी है, तो अगर मेरे अंदर ये खूबियां पैदा हो जाएं तो लोग मुझे भी अच्छा समझेंगे, मैं लोगों को भाने लगूंगा, तो आदमी अपने अंदर वो अच्छाइयां पैदा कर लेता है। तो बात इल्म से शुरू हुई थी। एक इल्म है जो हम एक्वायर करते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं, आपसे बातचीत मेरी होती है, आपसे मैं बहुत सी चीजें बजों में खुद तो सीखता हूं, दरअसल पिक कर रहा होता हूं। अगर किसी ने एक अच्छा जुमला कह दिया तो वो जुमला मैंने पिक किया है, सीखा नहीं उससे, आपसे सीखा नहीं वो, और मुस्लिम महफिलों में वो जुमला मैं दोहरा दूंगा, लोग वाह वाह करेंगे कि शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कह दिया। लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे उस जुमले के अज्जाए तरकीबी मालूम कर ले, सब किस चीज ने आपको प्रॉम्प्ट किया ये जुमला कहने पर और ये अल्फाज चुनने पर, मैं फिर बात को घुमाने लगूंगा ताकि मेरा पोल ना खुले। एक्वायर्ड नॉलेज शैलो रहता है, इंसान शैलो होता है, गहराई नहीं हो पाती उसकी। लेकिन अगर कहीं से इल्म सीख लिया जाए तो इंसान में गहराई आती है, फिर फहम फरासत पैदा होती है। जो इल्म सीखने की मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं कुरान पाक पढ़ता हूं, कुरान पाक की कई सूरतें मुझे जुबानी याद हैं, वो जेर जबर, पेश, कॉमा, फुल स्टॉप, इन डिटेल्स के साथ याद है। अगर मैं लिखने बैठूंगा तो बिल्कुल दुरुस्त लिखूंगा, उसके अंदर कहीं जेर जबर पेश का कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन वो सीखी हुई सूरतें ना तो वो मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस को कहीं अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकता हूं, न मैं उसके अंदर इस्तेमाल हुए अल्फाज को अपनी मुनासिब जगह पर किसी अपने फिक्रे के अंदर प्लेस कर सकता हूं, क्योंकि गुफ्तगू में और तहरीर में खूबसूरती दो चीजों से पैदा होती है, लफ्ज अपनी सही जगह पर प्लेस किया जाए। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं उर्दू में, लफ्ज है इब्तदा, इसके मुतबादल अल्फाज हैं। अब हम जब एक सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं تو اگر موقع محل کی نسبت کے ساتھ صحیح کانٹیکسٹ کے اندر صحیح بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہر جگہ اگر ہم لفظ ابتدا لکھیں تو کئی مقامات پر وہ غلط ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں شروع لفظ مجھے استعمال کرنا پڑے. تو فقرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. اگر میرے پاس ایکوائرڈ نالج ہے تو میں وہ خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتا. تو کسی بھی گفتگو یا تحریر کی خوبصورتی الفاظ کے صحیح استعمال صحیح مقام پر اس میں ہوتی ہے اور کنسٹرکشن آف سینٹینس میں ہوتی ہے. اب اس کو اردو میں شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ کنسٹرکشن آف سینٹینس سے میری مراد کیا ہے. ایک کنسٹرکشن آف سینٹینس ہے کہ اسے گرامیٹیکلی درست ہونا چاہیے. گرامر کے لحاظ سے گرامر کی روح سے اس فقرے کی ساخت درست ہو. جہاں پر ورب آنا ہے وہاں ورب آئے, جہاں ایڈورب آنا وہاں ایڈورب آئے, جہاں مجھے ناؤن یوز کرنا ہے کامن ناؤن یوز کرنا ہے میں وہاں کامن ناؤن یوز کروں. اور ان کی ترتیب کیا ہو وہ بھی گرامر کے لحاظ سے درست ہونی چاہیے. اب یہ جو کنسٹرکشن آف سینٹینس کی بات کر رہا ہوں, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں وہاں گیا تھا, اب اسی فقرے کو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ میں گیا تھا وہاں. اب دونوں کی ووکل بیوٹی دیکھیے, صوتی خوبصورتی اس کی. تو تحریر اور گفتگو کے اندر جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی پر اثر انداز ہو جاتے ہیں, یا بڑھا دیں گے یا گھٹا دیں گے. اسی طرح ہر لفظ کی ایک ووکل بیوٹی ہے, جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے. اگر انسان تحریر کر رہا ہے کوئی ایسی چیز جس کو کسی نے پڑھنا ہے بآواز بلند, تو اس کے اندر الفاظ کی ووکل بیوٹی پر زور دینا ہوگا, اس کے ادائیگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے, وہ آواز کانوں کو بھلی لگے. تو جب ہم کسی علم کو سمجھ کے سیکھتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, تو اس سے ہمارے اندر صلاحیت بیدار ہوتی ہے کہ اس سے ملتی جلتی سچویشن اگر پیدا ہو جائے تو وہاں وہ اپلائی کر کے ہم اسے سالو کر لیں. اور اگر وہ صرف نالج ایکوائر کیا ہے تو ویسی سچویشن ہوگی تو وہاں ہم وہ اپلائی کر لیں گے, اگر ویسی سچویشن نہیں ہوگی تو امپرووائز نہیں کر سکتے ہم کسی چیز کو. یہ فرق ہو جائے گا ایکوائرڈ نالج میں اور لرنڈ آدمی میں, یہ فرق ہے دونوں میں. اگر ہم مذہب کو دین کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہ جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں, مثلا بمائے میرے ہم لوگ بولائے بولائے پھرتے ہیں کہ صاحب آج کل میرا کاروبار نہیں چل رہا, نقصان ہو رہا ہے. اگر میں نے کہیں رب تعالیٰ کی باتیں, اس کا کلام, اس کی گفتگو جو میں نے پڑھی بچپن سے لے کے اب تک, اسے سمجھا ہوتا سیکھا ہوتا تو یہ چیز مجھے پریشانی نہیں کرتی کہ میرا کاروبار آج کل نہیں چل رہا. میں فوری طور پر جمع تفریق کر لیتا کہ میرے رب نے اپنے کلام کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو انسان پر اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں. تو جن دنوں میں تھوڑی سی محنت کے ساتھ بہت منافع کما رہا تھا، بہت آمدنی تھی، تو میں اللہ کے فرمان کے مطابق اس وقت جو دن پھر رہے تھے وہ مجھ پر اچھے دن آئے ہوئے تھے. تو وقت گزر رہا ہے، وہ اچھے دن بیت گئے ہیں، اب مجھے مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جیسے اچھے دن میرے نہیں رہے، برا وقت بھی گزر جائے گا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر میں نے علم کو سمجھا اور سیکھا ہوتا تو اس کے نتیجے میں مجھے عقل نصیب ہو گئی ہوتی، اور وہ عقل مجھے یہ سکھاتی کہ یہ زندگی تمہاری ہے، یہ کاروبار بھی تمہارا ہے. اگر اچھے دن میں نے انجوائے کیے ہیں تو برا وقت بھی میں ہی بھگتوں گا، کوئی اور نہیں بھگتے گا. تو جب یہ علم مجھے سکھا دیتا تو میں بڑی خوش دلی سے ان مشکل حالات کو قبول کر لیتا، اور میں کسی دعا کرنے والے کے پاس جا کے بیٹھ کے گڑگڑا نہ رہا ہوتا، بلکہ میں اپنے رب سے کہتا کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا مہربان رہا مجھ پر، ہمیشہ سے مہربان رہا ہے اور آج بھی تو اتنا ہی مہربان ہے جتنا کل تھا. مجھے تیری صفات کہ تو غنی ہے، تو رحیم و کریم ہے، اس پر کوئی شبہ نہیں کبھی پیدا ہوا. تیری مہربانیاں اور تیری رحمتیں تو بے پایا ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، اور میں ان برے دنوں کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا. جہاں تو اتنی مہربانیاں فرماتا ہے وہاں ایک مہربانی اور کر دے، ان مشکل دنوں کو تو آسان دنوں میں بدل دے. تو یہ جو علم میں نے سیکھا ہوتا اگر، اور اس کے نتیجے میں مجھے عقل ملی ہوتی، تو مجھے عقل یہ سکھاتی تو میں کسی دعا کرنے والے کے سامنے بیٹھ کے نہ گڑگڑاتا، بلکہ اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتا اور اس سے یہ عرض کرتا. اگر کوئی بچہ میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مان رہا، تو میری عقل یہ سکھا دے گی کہ میرے رب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت، دونوں باتیں، تعلیم بھی اور تربیت بھی، دستیاب وسائل کے مطابق بہترین کرو. تو شاید میں اس میں فیل کر گیا. تو اگر میں اپنے فرض میں فیل ہو گیا ہوں، اگر میں نے نماز چھوڑ دی ہے، تو اس کی قضا نماز میں ادا کروں گا، دعا کرنے والا میری جگہ قضا نہیں پڑ سکتا. تو چونکہ قصور میرا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو میں بجائے اس کے کہ دعا کرنے والے کے پاس جا کے یہ کہتا رہوں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی کوتاہی کا کفارہ ادا کروں اور پہلے سے کہیں بڑھ کر اس پر توجہ دے دوں، بچے پر یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ میرا فرض تھا، نہ دعا والے کا فرض تھا، نہ تعویذ گنڈے والے کا، نہ کسی عملیات والے کا، یہ مجھے ہی ادا کرنا ہے. اپنی کوتاہیوں کی قضا میں ادا کروں گا اور کوئی نہیں کرے گا. تو علم ہمیں صحیح راستہ دکھا دیتا. اسلام جس پر ہم سب، جس کے پیروکار ہیں، عمل پیرا تو شاید آپ تو ہیں، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پیروکار ہیں اس کے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. یہ سب باتیں آج مجھے آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا پڑی کہ ہم لوگ سبھی بمائے میرے ذرا ذرا سی پرابلمس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. در حقیقت وہ پرابلمس ہیں ہی نہیں, وہ تو زندگی کا حصہ ہیں. دقت جہاں آ رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ سم ہاؤ اور دی ادر ہم سب لوگوں کے ذہن میں منحصر قوم ایک بات یہ آ گئی کہ میری زندگی میں کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو, سکھ میرے اور دکھ لوگوں کے ہونے چاہیے. ہم میں سے ہر شخص اس میں ہے. ہم اس ایک حقیقت کو جو یونیورس حقیقت ہے, جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے جس میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ نہ چلیں, خوشحالی اور تندرستی ساتھ ساتھ نہ جائے, بیماری اور تندرستی ساتھ ساتھ نہ ہو. زندگی نام ہی ان چیزوں کا ہے, اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں تگدو جستجو اور محنت کرواتی ہیں ہم سے. یہ چیزیں جس دن ہماری زندگی سے جستجو نکل گئی, ہم زندہ لوگوں میں شمار ہی نہیں ہوں گے. اور جب تک جستجو رہے گی زندگی میں, ہم جدوجہد کریں گے, اور جدوجہد کرنے والا انسان زندہ ہوتا ہے. تو یہ ہم سے ایک معلوم نہیں کہاں یہ موڑ آیا ہمارے یہاں کہ ہم منحاس القوم ذہنی طور پر اس طرف کو چلے گئے کہ ہماری زندگی میں کہیں کوئی ہلکا سا دکھ بھی نہیں آنا چاہیے. اور پھر سم ہاؤ اور دی ادر یہ تو ہمیں یاد رہ گیا کہ محمد بن قاسم ہمارے اسلاف میں سے تھا, محمود غزنوی, شہاب الدین غوری, موسیٰ بن نصیر, خالد بن ولید, یہ سب ہمارے اسلاف ہیں. یہ تو ہمیں یاد رہ گیا. عمر بن عاص کی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ان کی دلیری اور ان کی بلندی اور ان کی عظمت ہمیں یاد ہے, اور اسے ہم اون کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے تھے. لیکن اس کا ایک پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا. وہ لوگ جنہیں ان کی اپنی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے, وہ بھی اور وہ لوگ بھی جن کو بڑے بڑے اعزاز نصیب ہو گئے اپنی زندگی ہی میں, وہ صحابہ کرام بھی, وہ آدمی بھی جس کے پاس دنیا کا واحد شخص جس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ دنیا کا اکلوتا شخص ہے جس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی ہے. یہ ایسے اعزازات حاصل ہونے کے باوجود ساری عمر جد و جہد کرتے رہے. وہ آدمی جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا, وہ 90 سال کی عمر میں بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے رہا اور وہیں شہید ہو گیا, وہیں جان دے دی 90 ایئرس کی ایج. کہاں مدینہ منورہ اور کہاں قسطنطنیہ جو آج کا استنبول ہے. جدوجہد کرتے رہے. ہم یہ پہلو ہماری نظروں سے ہم اوجھل کر جاتے ہیں, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. سم ہاؤ اور دی ادر بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہماری زندگی سے جدوجہد نکل گئی ہے, اور اس کی جگہ وظائف اور دعا نے لے لی. حتیٰ کہ مجھے نمازی بننے کے لیے بھی وظیفہ چاہیے. کسی دن اگر میرے کف میں کف لنکس لگتے لگتے 5 سیکنڈ سے 6 سیکنڈ لے لیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھ پہ جادو کر دیا کسی نے, اور میں فوراً کسی پیر صاحب کی خدمت میں چلا جاتا ہوں, وہاں 8 گھنٹے بیٹھوں گا یہ عرض کرنے کے لیے کہ میری باری آ جائے, اور میں یہ عرض کر دوں کہ حضور یہ ذرا دیکھیے گا کس نے مجھ پہ جادو کیا, آج کف لنک جو ہے بائیں کف میں میں لگا رہا تھا, مجھے 5 سیکنڈ کے بجائے 6 سیکنڈ لگ گئے, یہ ضرور کوئی جادو ہوا ہوا ہے سر, دیکھیے تو آپ. وہ مجھے وظیفہ عطا فرما دیتے ہیں کہ روزانہ فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ یہ وظیفہ پڑھو تو تمہارا کف لنک 5 سیکنڈ میں دوبارہ لگ جایا کرے گا. اب میں 1.5 گھنٹے کا وظیفہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے پڑھتا ہوں نماز فجر کے بعد. پہلے نماز فجر نہیں پڑھتا تھا, اس وظیفے کے پڑھنے کے لالچ میں میں نماز فجر بھی پڑھ لوں گا, ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر لوں گا صبح کے وقت سردیوں میں, لیکن وہ جو 1 سیکنڈ ایکسٹرا محنت ہوئی تھی وہ نہیں کروں گا کبھی میں. یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں, یہ ایک چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ تو لیا, کلمے کو سمجھا نہیں, ہم نے رب کو رازق کہا لیکن اسے جانا نہیں کہ وہ رازق ہے, ہم نے رب کو قادر مطلق کہا لیکن اس کو قادر مطلق سمجھا نہیں کبھی, ہمیں یہ خوف ہے کہ میرا رب تو موجود ہے لیکن کسی نے تعویذ کر کے میرا رزق باندھ دیا ہے, معاذ اللہ. کون ہے جس کی یہ ہمت ہو کہ میرا رب مجھے رزق دینا چاہے اور اسے باندھ دے؟ میرا رب سب سے طاقتور ہے, اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں کہ اگر وہ رزق دینا چاہے تو کوئی اسے باندھ دے. مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا, میری صحت خراب رہتی ہے. کبھی میرا دماغ ادھر نہیں جاتا کہ صحت تو میری خراب رہنی ہے. 2 بجے تک رات میں ٹی وی ڈرامے نہیں چھوڑتا, وہ دیکھتا ہوں, اس کے بعد سوتا ہوں صبح 10 بجے تک, اس کے بعد سارا دن بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, میگزین پڑھتا ہوں, لوگوں سے گپے مارتا ہوں, تو مسلس تو میرے لیتھارجک ہو ہی جائیں گے. جب مسلس لیتھارجک ہوں گے تو تمام سسٹم سلو ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا, اور جب تمام میرے سسٹم سلو ڈاؤن ہوں گے, میرا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جائے گا, تو نتیجہ تو بیماریوں کی صورت میں آ ہی جائے گا. لیکن مجھ کو یہ رہتا ہے کہ میں مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا. اگر میرا رب مجھے صحت دے تو جادو کی کیا مجال ہے کہ اس صحت کو بیماری میں بدل دے؟ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ بات میں بڑے زور شور سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, لیکن ابھی یہاں یہ پین میرے ہاتھ میں ہے, اس کا پلاسٹک کا ٹکڑا ٹوٹ کے میری انگلی میں لگ جائے تو آج یقین کیجئے یہاں سے سیدھا میں کسی پیر صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ عرض کرنے کے ساتھ دیکھیے تو صحیح پین تھا, ٹوٹ گیا اور یہ میری انگلی زخمی کر دی, تو کچھ جادو ہو گیا میرے اوپر. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں اور انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی ہیں, ان کے ایمان اتنے کمزور کیوں ہیں؟ رب کو چھوڑ کے رب کے محتاج بندوں کے پاس, سب بندے جتنے ہیں, پوری مخلوق, پوری کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق, سب ہمارے رب کی محتاج ہے, سب اسی کے حکم کے پابند ہیں, کوئی اس کے حکم سے باہر نہیں ہے. ہم کسی بھی آدمی کے پاس جائیں, خواہ وہ کسی مقام پر فائز ہو, وہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے, وہ اسی رب کا محتاج ہے جس رب کے ہمیں بندے. اس نے بھی ہمارے لیے اسی رب کے حضور درخواست پیش کرنی ہے مہربانی کی, جس کے سامنے ہم درخواست پیش کر سکتے ہیں. تو ہم مارے مارے دعا کرنے والوں کے پیچھے کیوں پھریں؟ یہ انسان کی عظمت کے منافی ہے یہ بات. ہاں اگر ہمیں علم کی تلاش ہے, तो जिस तरह हम अपने टीचर, स्कूल टीचर या कॉलेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर के पीछे फिरते हैं और उसका अदब करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र हसूल इल्म में गंवा दी। बचपन से बुढ़ापे तक उन्होंने तफरीहात से मुंह मोड़े रखा और हसूल इल्म के लिए तगदो करते रहे। तो अल्लाह ने उन्हें इल्म से नवाजा है, उनके पास जाएं हम इल्म सीखने के लिए, दुआओं के लिए नहीं। दुआ तो बड़ी मामूली चीज है, अगर ये मामूली ना होती तो हिंदू बुत का वसीला बना के रब से दुआ कर रहा है। और रब ताला ने कंडेम किया बुत को बड़ी बुरी तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से अपने दस्ते मुबारक से बुत तोड़कर बाहर फेंक दिए, इस हद तक कंडेम किया है इसे। तो दुआ कभी कबूली ना हो। एथिस्ट हजरात जो रब को मानते ही नहीं कि रब का कोई वजूद भी है, रब उनके भी काम करता ही रहता है। तो ये तो ऐसी चीजें हैं जो मुसलमान के अलावा बाकी सबको भी हासिल है, करामात साधु को भी हासिल हैं, बुद्धमत वालों को भी हासिल। ये बख्शू जो हैं उनमें करामात होती हैं बहुत सी, यहूदियों के यहां बहुत ज्यादा हैं, ईसाइयों में करामात हैं। वो और बात है कि नॉन मुस्लिम्स के केस में उन करामात को इस्तदराज कहा जाता है। तो ये क्या बात है, करामात अगर कोई सबूत है इस बात का, किसी की नेकी का, बड़ाई का, तो सबके पास है। फिर जो साधु तिब्बत के जंगलात में बैठा है उसको भी वली अल्लाह मानते हैं हम, जाके मान के उसके सामने हम जाके बैठना शुरू कर दें। फिर बात तो इल्म की है कि वो इल्म जो किसी शख्स को सही और गलत में तमीज सिखा दे, आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इल्म जो हमें यह सिखा सके कि व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु, वो सीखें। उन लोगों के पास जाके बैठिए, मुझे भी वहां बैठना चाहिए लेकिन मैं तो दुनियावी इल्म भी हासिल ना कर सका, तो ये रूहानी इल्म तो बहुत ही दूर की बात है, वो कहां से हासिल करूंगा। क्लास टू में टीचर ने उर्दू का एक लफ्ज सही प्रोनाउंस न करने पे पिटाई की, उस दिन से भाग गया स्कूल, दोबारा गए ही नहीं, क्लास टू से भागा हुआ आज तक। तो रूहानी इल्म मैं क्या सीखूंगा, लेकिन आपको तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के पास जाके इल्म के लिए कहिए कि वो आपको इल्म दे दे, लेकिन ये भी मत सोचिए कि वो फौरन जब आपने कहा कि मुझे इल्म दे दें तो वहीं कहीं शॉपर उठाएगा या कोई लिफाफा कागज का उठाएगा, उसके अंदर इल्म डालेगा और पैक करके आपके हवाले का ये ले जाइए जनाब आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इल्म तो नाम है इंसान की एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस का, वहां रेवोल्यूशन नहीं कभी आएगा, एवोल्यूशन होगा। बड़ी स्लो प्रोग्रेस, गैर महसूस प्रोग्रेस हुआ करती है और इसमें उम्र बीत जाती है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है सीखने का, जो तमाम उम्र कब्र की दीवारों तक चलता है, इसकी इंतहा नहीं कोई, हद नहीं कोई, उसकी लिमिट नहीं कोई, ये चलता रहेगा। तो इन लोगों के पास बैठिए और उनसे इल्म के लिए अगर हम जाएं और उनसे इल्म सीख लें किसी तरह। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई आपका दोस्त डॉक्टर है तो कभी किसी दोस्त को ले गया कि डॉक्टर साहब ये दोस्त है, इसको जरा देख लीजिए, दवा दे दिए और डॉक्टर साहब ने दो मिनट में दे दी दवा, वो ठीक हो गया। किसी रिश्तेदार को ले गए, बड़े खुश हैं कि साहब डॉक्टर साहब बड़ी इज्जत करते हैं, जब भी जाता हूं दवा देते हैं, मरीज ठीक हो जाता। अगर ऐसी एक्सेस है डॉक्टर तक और डॉक्टर साहब इतनी बात मानते हैं, तो फिर आसान तरीन काम है उनसे डॉक्टरी ही सीख ली जाए, खुद डॉक्टर हो जाए बंदा, बजाय हर बार सिफारिश करने की, شرمندگی سے گزرنے, ان سے ڈاکٹری سیکھ لے پاس بیٹھ بیٹھ کے, اور جہاں کوئی دوست بیمار ہوا خود علاج کر دیا, بچہ بیمار ہوا خود علاج کر لیا اس کا, کوئی احسان ہی نہ لینا پڑا کسی کا. تو ڈاکٹر سے علاج مت جا کے کرائیے, اس سے ڈاکٹری سیکھ لیجئے تو مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ یہ باتیں ان سے بہت بری طرح آپ قبیلہ خاطر بھی ہوئے ہوں گے اور بور بھی ہوئے ہوں گے, کیونکہ میں مسلمان کی دل پسند باتیں نہیں کر سکا کہ صاحب جائیے الف لام میم پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ایک قالین ہوا میں پھینکیے, اس کے اوپر خود بیٹھ جائیے, وہ اڑتا ہوا آپ کو بغیر ویزے کے لندن لے جائے گا. وہ باتیں مجھے بھی بڑی بھاتی ہیں. اگر آپ مجھے کہیے آئی شاہ صاحب ذرا نماز پڑھیے, تو میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے, میں فوراً کہہ دوں گا کہ صاحب مصروف بہت ہوں. اور ابھی آپ کہہ دیں میں آپ کو ایک کرامت سکھاتا ہوں تو میں چل پڑوں گا, آٹھ گھنٹے بھی بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. مجھ کو بھی بڑی بھاتی ہیں یہ باتیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ اپنے مسلمان اور پاکستانی بھائیوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے روتے ہوئے اور دعا کرنے والوں کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کے دکھ میرے اندر اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اپنے مسلمان اور پاکستانی بھائیوں کے گوش گزار یہ کر دوں کہ بھائیو یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم سب کی زندگی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کسی طرح سمجھ آ جائے کہ زندگی نام ہی در حقیقت سختی نرمی دکھ سکھ خوشحالی تنگدستی آسائش اور دکھ ان کا نام ہے. تو اس کا ایک پہلو ہم ہٹا کے اسے لنگڑا کر دینے چاہتے ہیں زندگی کو, وہ نیچرل لائف نہیں رہے گی, ان نیچرل لائف ہوگی, اور وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ رب نے اسے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے. تو جب وہ زندگی کا حصہ ہیں دکھ تکالیف کامیابی اور ناکامی, تو ہم جس طرح کامیابیوں کو بڑی خوش دلی سے اپناتے ہیں اس کو اون کرتے ہیں, تو اتنی ہی خوش دلی سے ناکامیوں کو بھی گلے سے لگانا سیکھ لیں, زندگی آسان ہو جاتی ہے, کوئی دکھ رہتا ہی نہیں زندگی میں, انسان مسکراتا پھرتا ہے ہر وقت. وہ دکھ بہت بڑھ گیا تھا, اس وجہ سے آج میں نے یہ گزارش کر دی, اور جس قدر آپ لوگوں کے لیے میں آج بوریت کا باعث بنا اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے.